الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحسن معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ جی کل بات ہوئی کہ ولا یؤدی حقہ المجتہدون کوشش کرنے والے اس کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں جب نعمتیں بے شمار ہیں تو ہر وقت انسان شکر بجا نہیں لا سکتا عمل مکمل طور پہ خداوند عالم کا عملی لحاظ سے حق ادا نہیں کر سکتا آج جملہ ہے الذی لا یدرکہ بعد الہمم بعد الہمم استعارہ لایا گیا ہے استعارہ عربی زبان میں ایک لفظ کو لیا جاتا ہے معنی کوئی اور ہوتا ہے کسی اور معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعد الہمم صاحبان نظر کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات ایسی ہے کہ جسے صاحبان نظر درک نہیں کر سکتے حقیقت خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا بلند پرواز ہمتیں بڑے دانشور اس تک نہیں پہنچ سکتے ولا ینالہ غوث الفتن اور نہ ہی عقل کی گہرائیاں غوث الفتن بھی استعارہ لایا گیا ہے اشارہ ہے عقل کی گہرائیوں کی طرف اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں اس کی ذات کو پہچان سکتی ہیں ولا ینالہ اور نہیں پہنچ سکتی اس کو عقل کی گہرائیاں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے الذی لیس لصفتہ حد محدود کیونکہ اس کی صفت کی کوئی حد معین نہیں اس کے صفات کمالی کی کوئی حد معین نہیں یعنی ایک کوئی حد نہیں جس میں آ کے آپ پہچان سکیں قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 80 ہے وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا میرا پروردگار وسیع ہے ہر چیز سے علم کے لحاظ سے بس علم خداوند عالم کی صفت ہے اس کی کوئی حد نہیں کہ آپ کہیں کہ خدا اتنا عالم ہے اس علم کی کوئی حد معین آپ لوگ نہیں کر سکتے وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا میرا رب ہر چیز سے علم کے لحاظ سے وسیع ہے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 98 ہے وہ بھی اسی طرح ہے وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وہ ہر چیز سے وسیع ہے علم کے لحاظ سے یا سورہ آراف کی آیت نمبر 89 ہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ہمارا پروردگار ہر چیز سے علم کے لحاظ سے وسیع ہے یہ تو چند آیات ہیں جو علم کے لحاظ سے علم کی کوئی خداوند عالم کے علم کی کوئی حد نہیں اسی طرح آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض کرسی یعنی قدرت کرسی یعنی رحمت خدا کی قدرت وسیع ہے آسمان اور زمین میں خدا کی قدرت بڑی وسیع ہے یعنی خدا کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ جب ہم اس کی صفات تک نہیں پہنچ سکتے تو کوئی بھی دانشور ہو کوئی بھی بلند پرواز ہمت ہو اس کی حقیقت تک نہیں اس کی صفات کمالیہ کی کوئی حد معین نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو سورہ آراف کی آیت نمبر 156 ہے اس میں بھی فرمایا وس رحمتی وسعت لکل شیئن میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے بس خدا کی صفات کی کوئی حد معین نہیں بس حد معین نہیں تو بلند پرواز ہمتیں اس کی حقیقت تک اس کی صفات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی
بس میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے یا میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے
وہی وسیع کہیں یا جو بھی کہیں بس خداوند عالم کی رحمت ہر چیز پہ کیا ہے وسیع ہے حاوی ہے اب جی ولا نعتم موجود جب خداوند عالم کی صفات کمالیہ کی کوئی آپ حد معین نہیں کر سکتے تو مکمل تعریف کر سکتے ہیں نہیں خداوند عالم کی اس کے بعد مکمل تعریف نہیں ہو سکتی تبھی کہا ولا نعتم موجود اس کے بعد کامل تعریف نہیں ہو سکتی خداوند عالم کی، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو کامل تعریف کر سکے، کامل تعریف پا سکے خداوند عالم کی، موجود نہیں پا سکے، بس کامل تعریف خداوند عالم کی کوئی نہیں پا سکتا. ولا وقت تم معدود، اور خداوند عالم وقت میں نہیں تاکہ اس کو شمار کیا جائے. ولا وقت، نہ ہی وہ ذات وقت میں ہے تاکہ اس کو شمار کیا جائے، تاکہ وہ حد میں آ سکے، تاکہ اس کی تعریف کی جا سکے. ٹھیک ہے، وقت بھی انسان کو محدود کر دیتا ہے، لیکن خداوند عالم کی ذات کے لیے کوئی وقت نہیں.
سر، یہ جو اس کے یعنی کہ قابل اس اور نے بتایا نا کہ کوئی بھی اس کی تعریف کر سکے، یعنی کوئی اس قابل ہی نہیں.
جی،
لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو میں نے اور علی نے
بتایا نہیں، وہ دیکھیں ذات خدا کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا. علی علیہ السلام نے اپنے لحاظ سے، ہماری نسبت علی علیہ السلام اور رسول اکرم نے جتنی معرفت حاصل کی ہے خداوند عالم کی، اور کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اور کوئی نہیں حاصل کر سکتا. جو محمد اور آل محمد علم رکھتے ہیں توحید کا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہی محمد کہہ رہے ہیں کہ رب زدنی علما، میرے علم میں اور اضافہ فرما. ٹھیک ہے، بس بندہ جب خداوند عالم کی نسبت آئے تو اظہار کرتا ہے کہ اے خداوند عالم میں تیری نسبت کیا ہے. جیسے دعائے عرفہ میں امام فرماتے ہیں، الہی انا جہولن فی علمی، میں جاہل ہوں اپنے علم میں، کیسے جاہل نہ کہلاؤں اپنی جہالت میں. یعنی خداوند عالم کی نسبت بندہ جب آ رہا ہے تو تب کیا کہہ رہا ہے، تب پتہ چلے گا کہ مکمل معرفت ہو سکتی ہے خداوند عالم کی یا نہیں. یہ مادہ اجازت نہیں دیتا، اگرچہ محمد اور آل محمد سب سے بڑے ہیں معرفت کے لحاظ سے خداوند عالم کے، لیکن یہ مادہ بھی کبھی کبھار اجازت نہیں دیتا کہ آپ مکمل تعریف کر سکیں، مکمل حد کر سکیں خداوند عالم کی. ولا اجل ممدود، اور نہ ہی کوئی ایسی مدت ہے جو خداوند عالم کی ختم ہو جائے، ممدود ختم ہو جائے، ایسی کوئی مدت نہیں. وقت ابتدا نہیں، ولا وقت معدود، وقت ابتدا نہیں جہاں سے آپ شمار کریں کہ اب شروع ہوا خداوند عالم کا وقت، اور کوئی اختتام ہی نہیں. جس طرح ہماری ابتدا ہے، ہمارا اختتام ہے، اسی طرح خداوند عالم کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں. ولا اجل ممدود، اور نہ ہی ایسا وقت ہے، ایسی مدت ہے جس کو جو ختم ہو جائے. ٹھیک، اب اوپر ہم نے کہا تھا کہ اس کی نعمت شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک نعمت علی علیہ السلام بتا رہے ہیں، فطر الخلائق بقدرتی، اس نے اپنی مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. بس خداوند عالم خالق ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ قدرت کے ساتھ. قدرت کیا چیز ہے؟ قدرت یعنی جو عاجز نہ ہو، جو ذات عاجز نہ ہو. یہاں اس جہاں میں دو قادر ہیں، اس جہاں میں دو قادر ہیں، ایک وہ قادر ہے جو عاجز بھی ہو سکتا ہے، ہماری قدرت. ہماری قدرت 20 کلو کی نسبت، شاید ہم 20 کلو کو اٹھا لیں، لیکن 50 کلو 60 کلو وزن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. لیکن خداوند عالم کی قدرت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. مساوی طور پہ خداوند عالم کی ہر چیز کے لیے قدرت ہے، ایسا نہیں کہ ہماری نسبت کہ ہم کسی چیز کے لحاظ سے عاجز ہیں، کسی چیز کے لحاظ سے. بس خداوند عالم ایسا قادر ہے جس میں عجز نہیں، ناتوانی نہیں. بس خداوند عالم، اور یہ خداوند عالم کی صفت جو ہے، فعلی صفت خلق، یہ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ صفات ذاتی کے ساتھ، ذاتی صفت کے ساتھ، وہ ہے قدرت. یہ ذہن میں رکھیے گا، خداوند عالم کی جو فعلی صفات ہیں وہ پلٹتی ہیں، ان کا اصل کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ صفات ذاتیہ. خداوند عالم کی جو صفات فعلیہ ہیں، مثلا خالق ہے، خداوند عالم خالق ہے، تو خالقیت خداوند عالم کہاں پلٹتی ہے؟ قدرت کی طرف، علم کی طرف. صحیح ہے، تو جب یہ فعلی صفات قدرت اور علم کی طرف پلٹیں تو خالق کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، رحیم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، صحیح ہے, بس ذہن میں رہے کہ صفات فعلیہ بھی پلٹتی ہیں کس کی جانب, صفات ذاتیہ کی جانب. ٹھیک, ایک نعمت ذکر کی کہ خداوند عالم نے پیدا کیا مخلوق کو اپنی قدرت سے. دوسری, وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ, اور اس نے چلایا ہواؤں کو اپنی رحمت سے. دوسری سب سے بڑی عظیم نعمت جب یہ جہاں بنا, عظیم نعمت ہے ہوا. بڑے فائدے ہیں, جہاں بارش نہ ہو رہی ہو وہاں بارش لے آتی ہے یہ ہوا, جہاں بارش زیادہ ہو رہی ہو وہاں سے یہ بارش کو دور کرتی ہے یہ ہوا. پھل پھول لگتے ہیں اسی وجہ سے, گھاس پانی صاف ستھرا, پانی صاف ستھرا ہو جاتا ہے ہوا کی وجہ سے. فضائی جو کثافتیں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں, فضائی کشادگی آتی ہے ہوا کی وجہ سے. بہت ساری, آپ سائنس کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ کتنے فائدے ہیں ان ہواؤں کے. بس خداوند عالم نے اپنی ہواؤں کو, اپنی رحمت سے اپنی ہواؤں کو چلایا. بس یہاں اشارہ ہے خدا کی رحمانیت کی طرف. وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ, اور تھر تھراتی ہوئی زمین پہ مستحکم پہاڑ گاڑ دیے. گویا زمین کو قابو کس طرح کیا, لرزتی ہوئی زمین کو قابو میں رکھا پہاڑوں کے ذریعے. پہاڑوں کے ذریعے, تبھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جہاں پہاڑ زیادہ ہوں وہاں زلزلے نہیں آتے. یعنی تھر تھراتی ہوئی زمین کو قابو کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی, میکوں کی ضرورت تھی. میکیں قرآن کریم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں اشارہ کیا ہے, 15 نمبر آیت ہے. الکا فی الارض رواسی, اس نے گاڑ دیے زمین میں مستحکم پہاڑ, ان تمید بکم, تاکہ تمہیں لرزنے سے محفوظ رکھے, تمہیں لرزنے سے محفوظ رکھے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 ہے, وجعلنا فی الارض, ہم نے قرار دیا زمین میں مستحکم پہاڑ کو تاکہ وہ لوگ لرزنے سے محفوظ رہ سکیں. بس خداوند عالم نے پہاڑ کیوں گاڑے, تاکہ لرزتی ہوئی زمین, لرز ختم ہو جائے, حرکت ختم ہو جائے زمین کی, لرزنا تاکہ مضبوط ہو جائے. مضبوطی بھی کس لیے, تاکہ وہ جو زمین کے اوپر زندگی کر رہا ہے وہ صحیح زندگی کر سکے. یہ ہے لوازمات ہدایت, یہ ہے خدا کی رحمانیت, یہ ہے خدا کی رحمانیت. اب تمام تعریف اس خدا کی جس کی تعریف کرنے کے لیے تعریف کرنے والے عاجز ہیں, کیونکہ اس کی نعمتوں کو نعمت شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے, اور عمل کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, بلند فکر اس تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ اس کے صفت کی کوئی حد معین نہیں, کامل تعریف کوئی نہیں پا سکتا, اس کا وقت معین نہیں, اس کا وقت جو اختتام ہو, اختتام وقت نہیں کہ اس کا وقت جو اختتام ہو سکے. مخلوق کو خلق کیا اپنی قدرت سے, ہواؤں کو پھیلایا اپنی رحمت سے, تھر تھراتی زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے. اس سب کے بعد معرفت کس کی حاصل کرنی چاہیے پہلے, سب سے پہلے معرفت کس کی حاصل ہو. اس وجہ سے علیہ السلام نے کہا اول دین معرفت, دین کی ابتدا ہی خدا کی معرفت ہے, دین کی ابتدا ہی. اب اس اول سے مراد کیا ہے, چار قول ہیں. اس اول سے مراد کیا ہے, اس کے لیے چار قول ہیں. اب پہلے سنیے گا, توحید عرفا کی نظر میں دو ہیں, دو توحید کی قسمیں ہیں, ایک توحید ضعیف ہے, ایک توحید قوی ہے. توحید ضعیف کیا ہے, توحید ضعیف یہ ہے کہ مخلوق سے انسان خالق تک پہنچے, مخلوق سے خالق تک پہنچے, اسے توحید, معلول سے علت تک پہنچے, معلول سے علت تک پہنچے, یہ ہے توحید ضعیف. ایک توحید قوی کہ خدا سے, خالق سے انسان مخلوق تک پہنچے, علت سے معلول تک پہنچے, اثر سے, مؤثر سے اثر تک پہنچے. ٹھیک, یہ دو توحیدیں ہیں. یا تو علی علیہ السلام کی مراد یہ ہے, علی علیہ السلام کی مراد اول سے یہ ہے کہ دین کی ابتدا توحید سے ہو, چاہے وہ توحید ضعیف ہو یا توحید قوی ہو. اول سے مراد کیا ہے, دین کی ابتدا توحید سے ہونی چاہیے, چاہے وہ توحید ضعیف ہو یا توحید قوی ہو. یہ دین کی ابتدا بس توحید سے ہونی چاہیے. دیکھیں توحید ضعیف کیا ہے اور آگے سمجھاتے ہیں. توحید ضعیف یہ ہے کہ انسان زمین کو دیکھے, انسان آسمان کو دیکھے, انسان پہاڑوں کو دیکھے, انسان افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیف خلقت, کس طرح اسے بنایا گیا ہے, کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو کس طرح نصب کیا گیا ہے. ان کو دیکھ کے خدا تک پہنچو, آیات خدا کو دیکھ کے خدا تک پہنچو. ایک یہ توحید ضعیف ہے, ایک یہ کہ خدا کو دیکھ کے کہاں پہنچو, مخلوق تک پہنچو, خدا سے مخلوق تک جاؤ, پھر خدا سے خدا تک اور سفر ہے, خدا سے خدا تک. پھر دیکھیں کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات اس جہاں میں, وفی انفسہم اور خود ان کے اندر بھی, حتی یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے انہ الحق یہ کہ وہ ہی برحق ہے. یہاں تک اس کے بعد کہا کہ کیا اولم یکفی ربک, کیا یہ کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پہ گواہ ہے, نہ کہ چیز خدا پہ گواہ ہے بلکہ تیرا رب ہر چیز پہ گواہ ہے. بہت فرق ہے کہ چیز کو گواہ بنائے خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے, ایک خدا کو گواہ بنائے کہیں اور تک پہنچنے کے لیے. اولم یکفی ربک, کیا کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر کیا ہے, گواہ ہے. بس اول سے مراد یہ ہے کہ ابتدا کس سے کرنی چاہیے, ابتدا کرنی چاہیے توحید سے, چاہے توحید ضعیف ہو یا توحید قوی ہو. پہلا قول. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرے قول کے لیے چند چیزیں میں نے باندھنی, مقدمہ بیان کرنا ہے. انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے, انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. کمال تک پہنچنے والوں کی دو قسمیں ہیں, کمال تک پہنچنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں, دو, کیونکہ کمال کی کوئی انتہا نہیں, کمال کی کوئی انتہا نہیں. کمال تک پہنچنے والے دو ہیں, ایک ہم لوگ. ہم کمال تک پہنچنے سے پہلے ناقص ہوں گے, عالم بنیں گے تو پہلے کیا ہوں گے, جاہل ہوں گے. نقص سے کمال تک جانا, عیب سے کمال تک جانا, جہالت سے علم کی طرف جانا. ٹھیک, بعض لوگ اس جہاں میں ایسے ہیں جو عیب نہیں رکھتے, جو نقص نہیں رکھتے, بلکہ ایک کمال سے دوسرے کمال تک جاتے ہیں. رسول اکرم نے کہا رب زدنی علما, اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. آیا نعوذ باللہ خود رسول خدا جاہل تھے؟ نہیں, بلکہ عالم تھے اور مراتب علم میں بڑھنا چاہتے تھے, درجات علم اور کراس کرنا چاہتے تھے. امام زمانہ کو کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو امام زمانہ کو علم دیا جاتا ہے مخلوق کے بارے میں کہ یہ کام کر رہے ہیں. آیا پہلے نعوذ باللہ جاہل ہیں؟ نہیں, بلکہ مراتب علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ہے, سورہ کہف کی آیت نمبر 66 ہے, 66 میں جب جناب خضر آئے جناب موسیٰ کے پاس, تو وہاں فرمایا جناب موسیٰ نے اتبعو کا, میں پیروی کروں گا تیری, الا ان تعلمنی, یہ کہ تو مجھے تعلیم دے اس میں سے جو تجھے زیادہ رشد دیا گیا ہے. یعنی انسان زیادتی کی طرف جائے. اب یہ زیادتی کون سی ہے؟ مراتبی, نہ کہ نقصی. ایسا نہیں ہے کہ جناب موسیٰ نقص سے کمال کی طرف جا رہے تھے, بلکہ کمال ایک کمال سے دوسرے کمال تک پہنچنا چاہتے تھے. یا جناب ابراہیم, جناب ابراہیم کو یقین تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے, ایک دفعہ سننے سے یقین ہے. ایک دفعہ آپ کو میں کہوں کہ دہی ایسے بنتی ہے, اس کی ریسیپی بتاؤں, یہاں جو یقین ہوگا وہ اور ہے کہ دہی آپ کے سامنے میں بناؤں, اس کا یقین اور ہے, عین الیقین. تو جناب ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے. ایک سننے والا علم ہے, ایک دفعہ دیکھنے والا مشاہدے والا علم ہے. مشاہدے والا یقین زیادہ قوی ہے سننے والے یقین سے, مشاہدے والا علم زیادہ قوی ہے سننے والے علم سے. بس جب انسان کمال کو چاہتا ہے, انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس جہاں میں ہر چیز کمال تک پہنچنا چاہتی ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ حمد صرف ہم نہیں بجا لاتے بلکہ بادل بھی حمد بجا لاتے ہیں, بلکہ کہا کہ ہر چیز یہاں حمد بجا لاتی ہے, ہر چیز کمال کو چاہتی ہے. ایک دانے کو زمین میں ڈالیں وہ بھی کمال کو چاہتا ہے کہ میں پودا بنوں, پودا چاہتا ہے کہ میں پھلدار بنوں, پھولدار بنوں, پھل بھی چاہتا ہے کہ میں میٹھا بنوں, کڑوا بننا نہیں چاہتا. بس ہر چیز یہاں کمال کو چاہتی ہے, انسان بھی کمال کو چاہتا ہے. بس ایسی کیا چیز ہے جس سے وہ ابتدا کرے تاکہ کمال تک پہنچے؟ کہا سب سے پہلی چیز جس سے وہ ابتدا کرے تاکہ وہ کمال تک پہنچے توحید ہے. ہاں جی, کمال مطلق ہے خداوند عالم, خداوند عالم کمال مطلق ہے. بس انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے, کمال تک پہنچنے کے لیے کس چیز سے ابتدا کرے؟ کون سی چیز؟ وہ ہے توحید خدا, اول دین معرفت. تیسرا قول, علماء کہتے ہیں کہ ہر علم شرف والا بنتا ہے, فضیلت والا بنتا ہے معلوم کے شرف والے, معلوم کے شرف ہونے کی وجہ سے. معلوم اگر باشرف ہوگا, علم بھی اس کا علم بھی کیا ہوگا؟ باشرف ہوگا. مثال کے طور پہ خداوند عالم اس جہاں کی, خداوند عالم باشرف ترین چیز ہے اس جہاں کی, باشرف ترین ذات ہے اس جہاں کی. جب باشرف ترین ذات ہے تو اس کا علم توحید کیا ہوگا؟ شرف والا علم ہوگا. سب سے زیادہ باشرف علم کیا ہونا چاہیے؟ رسول خدا, خدا کے بعد باشرف ترین ہستی ہیں, تو نبوت کون سا علم ہوگا؟ توحید کے بعد باشرف ترین علم. ائمہ رسول خدا کے بعد باشرف ترین ہستیاں ہیں, تو ائمہ کا علم امامت کیا ہوگا؟ باشرف ترین علم ہوگا دوسرے علوم کی نسبت. بس علماء کہتے ہیں کہ علم کا شرف آتا کہاں سے ہے؟ معلوم کی وجہ سے. معلوم اگر باشرف ہے تو علم بھی کیا بنے گا؟ باشرف, بافضیلت بنے گا. بس باشرف ترین ذات اس جہاں کی خداوند عالم ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اول سے مراد ہے کہ بافضیلت ترین علم کون سا ہے؟ معرفت خدا ہے, توحید خدا ہے. بس علی علیہ السلام اول سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اول سے فضیلت بتانا چاہتے ہیں, شرفیت بتانا چاہتے ہیں. کس کی؟ علم توحید کی, معرفت توحید کی. آخری قول جو سمجھنے والا ہے, جو پہلے اشارہ کیا ہے ہم نے, علوم دو قسموں کے ہیں, علوم دو قسموں کے ہیں. چند علوم ایسے ہیں جو معلول سے علت تک لے جاتے ہیں, چند علوم ایسے ہیں جو معلول سے علت تک لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سائنس, سائنس میں کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ تجربے کی. تجربہ کریں, اونٹ کو تجربہ گاہ میں لے آئیں, دیکھیں کہ کس طرح اس کی بناوٹ ہوئی ہے. بس چند علوم ایسے ہیں جو معلول سے علت تک لے جاتے ہیں, مخلوق سے خدا تک لے جاتے ہیں. جیسے سائنس ہے, سائنس پہلے کیا کہتی ہے؟ کہ اس جہاں میں تجربہ کرو, تجربہ کرنے کے بعد ثابت کرو کہ خداوند عالم موجود ہے. اس جہاں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, آسمان بغیر ستونوں کے ہے, یہ دیکھو, یہ دیکھنے کے بعد خدا تک پہنچو. بس علم سائنس کہاں تک لے جاتا ہے؟ مخلوق سے خالق تک, معلول سے علت تک. یہ علم, ہاں جی, حسی ذرائع, علوم حواس خمسی بھی کہتے ہیں, علوم حصولی بھی کہتے ہیں. بعض علوم ایسے ہیں جو علت سے معلول کی طرف لے جاتے ہیں, یا خدا سے خدا تک لے جاتے ہیں. جیسے علم عرفان ہے, علم عرفان یہ نہیں کہتا, علم عرفان کہتا ہے کہ نہیں, مخلوقات میں غور نہ کرو, خداوند عالم کی صفات کو اپناؤ, خداوند عالم سے شروعات کرو, دل سے دیکھو خداوند عالم کو. شروعات کس سے کرو؟ خداوند عالم سے. بس یہاں یا تو علی علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ اول دین معرفت, دین کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ اس کی معرفت سے. مراد یہ ہے کہ توحید قوی سے خدا کی ابتدا کرنی چاہیے, توحید کی ابتدا کرنی چاہیے, نہ توحید ضعیف سے. پہلا قول کیا کہہ رہا تھا؟ جس سے بھی کرو, یہ قول کہہ رہا ہے کہ کس سے کرنا ہے؟ توحید قوی سے ابتدا کرنی ہے خدا کی معرفت کی. میرے پاس چند شواہد ہیں جو ائمہ کے جملے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 بتایا، اولم یکفی ربک علی کل شیء شہید، کیا تیرے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پہ گواہ ہے؟ کیا کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پہ گواہ ہے، نہ کہ چیز خدا پہ گواہ ہے. دیکھیں، اگر آپ چیز کو گواہ بنائیں گے تو پہلے جائیں گے کہاں، خدا کی جانب یا چیز کی جانب؟ چیز کی جانب. چیز کو گواہ بنائیں گے خداوند عالم کے اوپر، تو پہلے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ شاہد کے پاس جانا پڑے گا، شاہد جو گواہ ہے اس کے پاس جائیں. علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اول کس سے کرنی ہے؟ خداوند عالم سے. بس خداوند عالم سے کرنی ہے تو کس کا سہارا لیں؟ توحید قوی کا، نہ کہ توحید ضعیف کا. تبھی علی علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں دعائے سبا میں، یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے ایسی ذات جو اپنی ذات پہ خود دلالت کرتی ہے، اپنی ذات پہ خود ہی رہنما ہے. یا دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، بک عرفتک، میں نے تجھے تیرے ذریعے ہی پہچانا ہے، وہ انت دللتنی علیک، اور تو اپنے آپ پر خود گواہ ہے، ولو لا انت لم ادر ما انت، اگر تو نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ جانتا، اگر تو نہ ہوتا تو تجھے میں کبھی بھی ادراک نہ کر سکتا، بس تو ہے تاکہ میں تجھ تک پہنچا ہوں، بس تجھ تک پہنچنے کی وجہ خود تو ہے، نہ کہ کوئی اور چیز. ٹھیک ہے، دعائے عرفہ کے بڑے پیارے جملے ہیں، الہی توددی فی الاثار یوجب بعد المزار، اے خدا تیرے آثار میں اگر غور و فکر کروں تو تیری دوری کا باعث بنتا ہے، تیرے آثار میں اگر غور و فکر کروں تو تیری دوری کا باعث بنتا ہے، یعنی آثار مجھے تجھ سے دور لے جاتے ہیں. آیا کون لغیر کا ظہور، آیا تیرے غیر کا، تیرا غیر اتنا ظاہر ہے کہ تو نہیں، ما لیس لک، آیا تیرا غیر اتنا ظاہر ہے کہ اتنا ظاہر تو نہیں، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرے، حتی یکون ہوا مظہر لک، تو کب غائب تھا کہ تجھے تجھ تک پہنچنے کے لیے میں دلیل کا سہارا لوں، تو کب دور تھا کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے آثار کی ضرورت پڑے، آثار تک میں جاؤں، آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے اپنا ہم نشین نہیں دیکھتی، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے اپنا ہم نشین نہیں دیکھتی. بس یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد ہے اول سے کون سی توحید، توحید قوی. شروعات کس سے کرنی چاہیے؟ کیا تیرا رب کافی نہیں کہ وہ گواہ ہے ہر چیز پہ، بشرطے کہ تم بدرج اولا، بہتر ہے کہ خدا کو گواہ بناؤ تمام وجودات پہ، غنی کو گواہ بناؤ فقیر پہ، نہ کہ فقیر کو گواہ بناؤ کس پہ. بس اول دین معرفت، اس میں چار قول ہوئے. سب سے جو بہترین قول ہے وہ جو ائمہ کی روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ابتدا کرنا چاہتے ہو تو آثار کی طرف نہ جاؤ، بلکہ ابتدا کس سے کرو؟ خداوند عالم سے کرو. دیکھیں، تبھی کا من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے معرفت نفس اپنی شناخت کر لی، کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ فقیری وجود رکھتا ہوں میں، اپنی شناخت یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں یہ جو ایک قدم اٹھا رہا ہوں خداوند عالم کی محتاجی کے ساتھ ہے، یعنی خداوند عالم کا میں محتاج ہوں، تبھی یہ جو ایک قدم اٹھا رہا ہوں خداوند عالم کی مدد سے ہے. فقیر ہوں وجودی لحاظ سے، فقیر ہوں وجود ملنے کے لحاظ سے، فقیر ہوں بقائے وجودی میں. صرف ضروری نہیں کہ ہم وجود کے ملنے میں فقیر ہوں، بلکہ وجود کے باقی رہنے میں بھی خداوند عالم کے فقیر ہیں. ذرہ برابر ہمارا رشتہ اگر ختم ہو جائے, تھوڑا سا بھی اگر رشتہ ختم ہو جائے خداوند عالم سے, تباہ ہو برباد ہو جائیں. اگر اس جہاں میں حجت نہ ہو تو زمین تباہ ہو, جہاں تباہ ہو برباد ہو جائے. حجت, حجت سے اوپر جو ہے خداوند عالم اگر وہ نہ ہو, بس خداوند عالم اگر ہمارا جی نہیں نہیں دیکھیں, ایک دفعہ آپ کو احساس ہوا کہ خداوند عالم ایسا رحیم ہے جو دلی اثر نہیں لیتا, خداوند عالم ایسا رحیم ہے جو کبھی دلی اثر قبول نہیں کرتا, مہربان ہوتا ہے تو اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی. جب اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی, یا ایسے آگے چند جملات آئیں گے جس میں اور واضح کریں گے, کہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اب وہ حدیث میں بعد میں تھوڑا سا حدیث کا ٹکڑا, کسی صحابی نے کہا کہ کس طرح ہم خدا کو خدا سے, خدا کو خدا کے ذریعے پہچانے, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کو خدا کے ذریعے ہی پہچانے. امام نے جواب دیا کہ ایسے جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو پہچانا تھا. کہیں اور گئے تھے یوسف کو, کوئی اور آثار ڈھونڈنے گئے تھے؟ یوسف نے وہاں بات کی اور سمجھ گئے کہ بسم اللہ, یہ انت یوسف, تو ہی یوسف ہے, تو ہی یوسف ہے, ان کو یقین ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کو خدا سے کس طرح پہچانے, کہا کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو پہچانا. یوسف نے صرف بات کی, کلام خدا کو دیکھیں اور پتا چل جائے کہ یہ واقعی نہیں ہے خدا کا کلام ہے. نہیں آپ تو خیر ہے آپ پہچانیں, کیونکہ غیر معصوم کو پہلا راستہ علم حصولی کا ہی ہے, یہ راستہ معصومین کا ہے.
مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہم جو بھی ہم اپنے بارے میں سوچے وہ بھی خدا ہے, اس سے کائنات میں ہم ہیں ہی خدا کے آثار, اور ہر چیز ہی خدا کی سے ریلیٹڈ ہے. کوئی بھی چیز ہمارے نظرے کے مطابق تو غیر خدا سے ہے نہیں,
ہر چیز کا وجود اللہ سے ہے,
کائنات ہے
نہیں,
یہ سب کچھ خدا سے ہے.
میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی انکار, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, اس سے کوئی انکار.
آثار سے ہی ہم جانتے ہیں, ہم اس کے علاوہ کیسے خدا کو جانتے ہیں؟
دیکھیں کہا کہ میں آثار کا سہارا کیوں لوں, ایسے ایم ہی تو بات نہیں کی نا, کہ یعنی ایسے ہی کوئی بات ہوائی کر دی ہو امام نے. میں آثار کا سہارا کیوں لوں, آیا آثار اتنے ظاہر ہیں تجھ سے؟ ائمہ کے لیے گناہ ہے کہ وہ حواسی علوم کے ذریعے خدا تک پہنچیں, ان کے پاس علم حصولی ہے ہی نہیں, ان کے پاس علم حضوری ہے, کبھی خدا ان سے دور ہوا ہی نہیں. جب انہوں نے وجود پایا تو خدا ہی تھا ساتھ. جس کے دل میں خدا ہو ہی نہ وہ آثار کو جا کے ڈھونڈے, جن کے دل میں پہلے سے ہی خدا حاضر ہو, جن کے دلوں کی آنکھیں ہی کھلی ہوئی ہوں, جب انہوں نے آنکھیں کھولی ہوں تو ان کو کیا ہے, ان کے دل میں خدا ہو, تو ان کے لیے آیا آثار کی ضرورت پڑے گی کہ ہم جائیں آثار کو ڈھونڈیں؟ یہ جو توحید قوی, توحید ضعیف ہمارے لیے مقدمہ ہے, توحید ضعیف ہمارے لیے مقدمہ ہے کہ ہم مخلوق خدا کو دیکھیں گے. مخلوق خدا کو دیکھ کے ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم توحید ضعیف میں لٹکے رہیں. توحید ضعیف سے توحید قوی کی طرف جانا ہے, لیکن معصوم توحید قوی سے ہی شروعات کرتا ہے. حصولی ہے ہمارا, حصولی. ہاں جی, ہم حواس خمسہ کے ذریعے مخلوقات آثار کو دیکھ کے خداوند عالم تک پہنچیں, لیکن معصوم ایسا نہیں کہ وہ آثار کو دیکھ کے خدا تک پہنچتا ہے. نہیں نہیں نہیں,
ہاں جی, پختہ
ہمیں ضرورت پڑے گی. وہ جو باجی کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں ضرورت پڑے گی. یہاں یہ قول بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم حصولی میں لٹکے رہیں. حصولی ہمارا ہدف نہیں, ہمارا ہدف ہے حضوری. اگرچہ ہماری شروعات کس سے ہوئی ہے؟ حصولی سے ہوئی ہے, لیکن آئمہ جس طرح کہتے ہیں ایمان جس طرح کبھی ہوتا جائے, ایمان کبھی کیسے ہوگا, معرفت کبھی ہوگی. معرفت اگر حضوری
بھی کیسے ہے جبکہ فطرت پہ توحید ہے, انسان کی فطرت میں توحید ہے, تو پھر حصولی بھی کیسے ہے؟ بات
دیکھیں وہ اب بعد میں بتائیں گے کہ خدا کی پہچان کے جو طریقے ہیں اس میں پہلے آ جاتا ہے فطرت, اس میں پہلے آ جاتا ہے فطرت. وہ اب بعد میں اور چیز واضح ہوگی کہ اب یہ فطرت جو ہے بھول جاتا ہے انسان, فطرت جو ہے بھول جاتا ہے انسان. فطرت کے بعد کیا ہے, آیات ہیں, آیات خدا ہیں. آیا سے پہلے نفس کی معرفت ہے, آیا سے پہلے کیا ہے, نفس کی معرفت ہے. جب تک معرفت نفس نہیں ہوگی آثار بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں دیں گے. جب تک معرفت نفس نہیں ہوگی آثار یہ مخلوقات کے ذریعے خدا تک ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. آسمان کو پورا دن دیکھتے رہیں, کوئی ڈسکوری والے نیشنل جیوگرافک والے انہوں نے تو ہم سے زیادہ آثار کو دیکھا ہے, ہم سے زیادہ تحقیق کی ہے, اس کے باوجود خدا تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کیونکہ ان کو نفس کی معرفت نہیں. بس آیات کو دیکھنے سے پہلے معرفت نفس ہونا بھی ضروری ہے, معرفت نفس کا ہونا بھی ضروری ہے. بس وہ فطرت جو ہے, جو فطرت بھول جائے اسے آیات کی ضرورت ہوتی ہے, جو فطرت ہی یاد رکھتا رہے, جس کو فطرت ہی یاد ہو, جس میں عالم ارواح کا عہد و پیمان ہی یاد ہو, اس کو تو آیات کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس ذہن میں رکھیے گا یہاں مخلوقات دو قسموں کی ہے, ایک وہ جس کو علم حضوری جو فطرت بھولا ہی نہیں, ایک وہ جو فطرت بھولا ہوا ہے اسے کیا چاہیے, پہلے آثار چاہیے. جسے فطرت بھولی نہیں اسے آثار کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بس ذہن یا حل ہو گیا مسئلہ کہ توحید قوی ہماری شروعات ہے لیکن اختتام کہاں ہونا چاہیے ہمارا, توحید قوی کی طرف, توحید حضوری کی طرف. حضوری بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اول دین معرفت, دین کیا ہے, دین قوانین کا مجموعہ جس پر عمل کرنے سے قرب خدا حاصل ہو. دین قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں. دین دو قسموں کے ہیں اس جہاں میں, ایک حق دین ایک باطل دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, خدا حق ہے, اس کا کلام بھی کیا ہوگا, اس کا دین بھی کیا ہوگا, حق ہوگا. بس خدا سے جو چیز جڑتی جائے گی وہ کیا ہوتی جائے گی, حق جائے گی, حق ہوتی جائے گی. اس طرح فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. یعنی قرآن حق ہے تو علی جس کے ساتھ جڑے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, حق ہو جائے گا. بس ذہن میں رکھیے گا, علی بھی کیا ہو گیا, حق ہو گیا. تو ذہن میں رکھیے گا دین قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں قوانین جس سے قرب خدا حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ قوانین پہ عمل نہ کریں اور ہم کہیں کہ قرب خدا حاصل ہو. مسلمان ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے, بلکہ قوانین پہ عمل کرنا ہے. عمل جب تک نہیں کرو گے قرب خدا حاصل نہیں ہوگا. قرب خدا حاصل نہیں ہوگا تو انسان علم یقین تو کیا, حق یعنی حق الیقین تو کیا, علم یقین تک نہیں پہنچ سکتا. بس ضروری ہے عمل, انسان عمل میں. تبھی جناب ابو ذر کو کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا کے وہ عالم جو بغیر عمل کے ہو اس تیر کی مانند ہے جو کمان کے بغیر پھینکا جائے, ہدف پہ جا کے نہیں لگتا. ہدف تک اگر آپ نے پہنچنا ہے, ہدف تک کوئی چیز پہنچانی ہے, اس میں ضروری کیا ہے, ضروری عمل ہے. معرفت ہوگی تو معرفت کے ساتھ ایمان ہوگا, ایمان ہوگا تو کیا ہوگا, عمل ہوگا. قول تو عمل کا ایک حصہ ہے, قول عمل کا ایک حصہ ہے, قول عمل کا باز ہے. ٹھیک, اب دین کا جزا بھی مانا ہے. پہلے ہم نے بحث کر چکے ہیں کہ دین کا جزا بھی مانا ہے, اطاعت کا بھی مانا ہے. قرآن کریم میں اطاعت کے معنی میں بھی دین آیا ہے اور جزا کے معنی میں بھی آیا ہے. یہاں دین سے مراد کیا ہے, یہاں دین سے مراد قوانین کا مجموعہ, قوانین کا مجموعہ. اول دین معرفت, کیوں لفظ معرفت استعمال کیا علی علیہ السلام نے, وجہ کیا ہے؟ معرفت کیوں لفظ استعمال کیا اور کوئی لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ دیکھیں علم اور معرفت میں فرق ہے، علم اور معرفت میں فرق ہے، دو فرق ہیں، بہت سارے فروق ہیں، میں دو بتا دیتا ہوں اہم اہم ترین جو ہماری بحث سے تعلق رکھتے ہیں. معرفت سے پہلے بھولنا اور نسیان ہے، معرفت سے پہلے بھولنا اور نسیان ہے، علم سے پہلے بھولنا اور نسیان نہیں ہے. معرفت سے پہلے بھول اور نسیان ہے، ہاں جی معرفت سے پہلے، معرفت اور ہے علم اور ہے. علم سے پہلے بھولنا اور نسیان نہیں ہے، علم سے پہلے بھولنا اور نسیان. خدا عالم ہے، آیا نعوذ باللہ پہلے کوئی چیز بھولی ہوئی تھی خدا کو، یا خدا کو یاد نہیں رہی پہلے کوئی چیز؟ نہیں، علم سے پہلے کوئی نسیان نہیں، لیکن معرفت سے پہلے بھولنا اور نسیان ہے ایک چیز. دوسری، علم تدبر کے بغیر ہوتا ہے، معرفت تدبر کے ساتھ ہوتی ہے. تدبر، تفکر، غور و فکر، معرفت تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، لیکن علم تدبر کے بغیر. خداوند عالم عالم ہے، آیا تدبر کے ساتھ؟ نہیں 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 نہیں، خداوند عالم کو تدبر کی کوئی ضرورت نہیں، تفکر کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم عالم ہیں کس کے ساتھ؟ تدبر کے ساتھ. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ عارف کہنا چاہیے. ہم کیا کہلائیں؟ عارف کہلائیں، نہ کہ عالم. بس اس لحاظ سے ائمہ علیہ السلام، کیونکہ انہیں ضرورت نہیں آیات میں غور و فکر کرنے کی، تو وہ عالم ہیں عارف نہیں، عالم ہیں عارف نہیں. ہاں اگر کسی روایت میں عارف آ جائے تو وہ عارف عالم کے معنی میں ہوگا. ایک چند روایتیں سناؤں گا میں، اس میں عارف آیا ہے تو وہ عارف عالم کے معنی میں ہے، بس ذہن میں رکھیے گا. ہم اگر کسی چیز کا علم لیں تو اس کی گہرائی تک تب پہنچیں گے جب تدبر کریں، تفکر کریں. لیکن ائمہ عالم، خداوند عالم کیسا عالم ہے؟ تدبر کے بغیر، تفکر کے بغیر. اسی طرح ائمہ علیہ السلام علم حضوری کے ساتھ عالم ہیں، انہیں تدبر اور تفکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آیات کی کسے ضرورت ہے؟ توحید ضعیف کی ہمیں ضرورت ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی شناخت کرنے والا، سیکھنے والا، علم حاصل کرنے والا. یعنی مظہر صفات ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ محمد اور آل محمد اس جہاں میں آئے تو جاہل تھے، نعوذ باللہ. نہیں نہیں نہیں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، محمد اور آل محمد کبھی نہیں تھے جاہل. ہاں جی وجودی علم ہے، ہاں جی یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے پڑھ کے آئے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ عالم، ہاں جی
ہمیں بھی تو پڑھایا ہوا نا عالم زر میں،
لیکن ہم بھول گئے تھے نا. معرفت سے پہلے کیا تھا؟ بھولنا تھا نا، نسیان تھا، لیکن وہ نہیں بھولے. بس وہ ہم ثابت کریں گے، بس آج تک یہ کافی ہے کہ معرفت سے پہلے نسیان ہے اور معرفت کے ساتھ تدبر ہے، تفکر ہے، لیکن علم سے پہلے نسیان نہیں اور علم کے ساتھ تدبر اور تفکر نہیں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.